السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. محترم سامعین اور معزز ناظرین، ہم سورہ فاتحہ کے آخری حصے پر اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ چکے ہیں. پچھلی نشست میں ہم نے اس کے درمیانی اور مرکزی حصے کے بارے میں گفتگو کی تھی. اس کے ضمن میں یہ بات ذکر ہونے سے رہ گئی کہ جب بندہ یہ الفاظ اپنے زبان سے ادا کرتا ہے، ایاک نعبد وایاک نستعین، ایک حدیث قدسی کی روح سے جس کا ذکر ان مجالس میں بار بار آ چکا ہے، حضور یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ان الفاظ پر ارشاد فرماتا ہے، ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے، ولی عبدی ما سأل، اور میں نے اپنے بندے کو دیا جس کے لیے اس نے مجھ سے سوال کیا. یعنی جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، یہ ایک تعلق ہے، یہ ایک نسبت ہے عبد اور معبود کے مابین. ھذا ما بینی و بین عبدی، اور استعانت جو ہے وہ بندہ چاہ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے مدد، تو فرمایا ولی عبدی ما سأل، میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا میں نے اسے دیا. اب آخری حصے کی طرف آئیے. جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا گیا تھا، یہ ایک دعا ہے، استدعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت بخش سیدھے راستے کی. اس میں سب سے پہلے لفظ ہدایت پر غور کیجئے، یہ قرآن حکیم کی ایک بڑی بنیادی اصطلاح ہے. ہدایت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ کسی کو راستہ سجھا دیا جائے، ذہنن فکرن عقلن، یہ بھی ہے کہ کسی کو راستہ دکھا دیا جائے، بچشم سر مشاہدہ کرا دیا جائے کہ یہ ہے سیدھا راستہ، یہ بھی ہے کہ سیدھے راستے پر چلایا جائے، اور یہ بھی ہے کہ منزل مقصود تک پہنچا دیا جائے. لہذا جب بندہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے تو خواہ وہ کسی بھی مقام اور مرتبے پر فائز ہو، وہ اللہ سے مزید ہدایت کی استدعا کر سکتا ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو یہ جانتا ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، جو کہہ چکا ہے الحمدللہ رب العالمین، جو جانتا ہے کہ تمام جہانوں کا رب اللہ ہی ہے، جو اللہ کو اس درجے پہچان چکا ہے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، جو آخرت کے دن سے بھی واقف ہے اور اس حقیقت کو بھی جانتا ہے کہ اس دن مختار مطلق اللہ ہوگا، جو یہ بھی قول و قرار کر چکا ہے کہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا، تجھی سے مدد چاہتا ہوں اور چاہوں گا، تو سوال یہ ہے کہ اب کون سی ہدایت اسے درکار ہے، مزید وہ کون سی ہدایت ہے جس کے لیے وہ اللہ سے سوال کر رہا ہے. تو ہدایت کے اگر ان تمام درجات کو پیش نظر رکھا جائے، یہ وصول الی المقصد، مقصد تک پہنچا دینا، اے اللہ مجھے راستہ معلوم ہے، پروردگار مجھ پر حقیقت منکشف ہو چکی ہے، لیکن منزل مقصود تک پہنچنا ممکن نہ ہوگا جب تک کہ تو میری انگلی پکڑ کر مجھے اس مقام مقصود تک نہ پہنچائے. دوسری قابل توجہ بات الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. قرآن مجید میں اس کے لیے اور بھی اصطلاحات آئی ہیں، سواء السبیل، صراط بھی راستے کو کہتے ہیں، سبیل بھی راستہ ہے، وہ بھی معتدل راستہ، درمیانی راستہ. کہیں صراط السبی کا لفظ آیا ہے، کہیں قصد السبیل کی اصطلاح استعمال ہوئی. ان سب سے در حقیقت مراد کیا ہے کہ انسان جب اپنی عملی زندگی اور اس کے مسائل اور تمدن کی پیچیدگیاں جب ان سے دوچار ہوتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ قدم قدم پر دو راہ آ رہا ہے. عقل انسانی وہاں اعتراف کرتی ہے کہ وہ راستہ کے جو معتدل ہو، وہ راستہ کے جو سیدھا منزل مقصود تک پہنچا رہا ہو، اس کی پہچان سے میں بتمام و کمال قاصر ہوں. اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ گھٹنے ٹیک کر پروردگار سے استدعا کرے کہ اللہ تو ہی میری انگلی پکڑ کر مجھے ان تمام موڑوں سے بچاتا ہوا، ان تمام چوراہوں سے صحیح رخ پر لے جاتے ہوئے مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے. اگر غور کریں گے تو واقعہ یہ ہے کہ بعض بڑے بنیادی معاملات ہماری زندگی کے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر و بیشتر ہم افراط و تفریط میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا اس انتہا پر یا اس انتہا پر. معتدل راستہ، درمیانی راستہ، اس پر اکثر و بیشتر انسان نہیں چل پاتا، کبھی جذبات کی رو میں، کبھی حالات کے دباؤ کے تحت، کبھی کسی ری ایکشن اور رد عمل کا شکار ہو کر وہ ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف ٹھوکرے کھاتا رہتا ہے. چنانچہ آپ سوچئے کہ انسانی تمدن کا ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ مرد اور عورت میں حقوق اور اختیارات کا توازن کیا ہو. ہوتا کیا ہے، یا تو عورت کو بالکل ایک مملوک اور ملکیت اور بھیڑ اور بکری کی طرح، یا یہ کہ جوتی کی نوک بنا کر رکھا جاتا ہے، اس کے کوئی حقوق نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. یا پھر ایسا ہوتا ہے عورت آزاد ہوتی ہے تو آزادی کی اس انتہا کو پہنچتی ہے کہ کوئی کلیوپیٹرا جو ہے وہ کسی ملک کی قسمت سے کھیل رہی ہوتی ہے. ان دونوں انتہاؤں کے مابین معتدل راستہ کہاں ہے؟ عورت کو قانونی تشخص بھی دیا جائے، اس کی انسانیت کا احترام بھی ہو، اس کے تمام حقوق جو ہیں وہ بھی برقرار رہیں، لیکن خاندان کا ادارہ بھی مستحکم رہے. یہ معاملہ اس قدر پیچیدہ ہے کہ عقل انسانی از خود اسے حل نہیں کر سکتی جب تک کہ وحی آسمانی اسے راستہ نہ دکھائے. اسی طرح ایک بہت بڑا پیچیدہ اور لا ینحل مسئلہ ہے، فرد اور اجتماعیت کے مابین توازن کیا ہو. افراد یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حقوق، ہماری آزادیاں یہ مقدم رہیں، اجتماعیت کی مصلحتیں کچھ اور ہیں، اجتماعی نظام کے تقاضے کسی اور طرف رخ کیے ہوئے ہیں. اب ان کے مابین توازن کیا ہو؟ نہ تو فرد بالکل مجبور ہو کر رہ جائے کہ اس کے کوئی حقوق نہ ہو، نہ صورت یہ ہو کہ اجتماعیت اتنی کمزور ہو جائے، بالکل وہ یا کہ معذور ہو کر رہ جائے کہ افراد پر اس کا کوئی بھی، اس کی کوئی درست باقی نہ رہے. یہ دونوں انتہائیں ہیں، ان دونوں کے مابین اعتدال کی راہ کون سی ہے؟ انسان اس کو اپنی عقل سے کبھی معین نہ کر سکا ہے، نہ کر سکے گا. اس کے لیے وہ محتاج ہے الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، وہ جو فاطر فطرت ہے، فطرت انسانی کا بنانے والا، وہی جانتا ہے کہ میں نے اس انسان کے اندر کیا کیا تقاضے ودیت کیے، اس کے اندر کیا کیا محرکات ہیں جو رکھ دیے. ان سب کو توازن اور اعتدال کے ساتھ سمونا اور ایک معتدل اور سیدھا راستہ انسانی زندگی کے لیے معین کرنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، صرف اس فاطر فطرت کے لیے یہ چیز اس کے لیے ممکن ہے، اس کی قدرت میں ہے، لہذا اسی کے سامنے دست سوال دراز کیا جا رہا ہے۔ آج کے زمانے میں ایک اور مسئلہ بہت لاجنحل ہو گیا، سرمایہ اور محنت، اس کے مابین توازن کیا ہو؟ مزدوروں کے حقوق بھی برقرار رہے، وہ بالکل غلام نہ بن کر رہ جائیں، وہ بالکل ڈھور اور ڈنگر کی سطح پر نہ آ جائیں، حیوان نہ بن کر رہ جائیں، لیکن سرمایہ بھی شائی نہ ہو، سرمایہ کاری کی فضا برقرار رہے، سرمایہ کو بھی کچھ نہ کچھ تحفظ مل رہا ہو۔ جب تک یہ دو طرفہ تحفظات نہیں ہوں گے تو اس میں انڈسٹری میں صنعت میں جو مطلوب ہے کہ سرگرمی ہو، وہ مطلوب سرگرمی کبھی پیدا نہیں ہو سکے۔ اس کے ضمن میں بھی انسان لاچار اور بے بس ہے، اس کے سوا اس کے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں کہ گھٹنے ٹیک کر اللہ سے سوال کرے، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار تو ہمیں ہدایت بخش سیدھے راستے۔ اس کی مزید وضاحت آئی ہے اگلی دو آیات میں، ایک وضاحت مثبت ہے ایک منفی۔ صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ہم ان لوگوں کے راستے کی استدعا کر رہے ہیں، تجھ سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب سوال یہ کہ یہ لوگ کون ہیں؟ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے ایک اصول پیش نظر رکھیے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ چنانچہ اب اس اصول کو لے کر انسان قرآن مجید میں تلاش کرے کہ یہ منعم علیہم کون ہے، کن پر انعام ہوا اللہ کا، تو سورہ نساء میں آپ کو آیت نمبر 69 میں جواب مل جائے گا، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائیں گے انہیں معیت نصیب ہوگی ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور وہ کون ہے؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ لوگ معیت اور رفاقت کے اعتبار سے، جنہیں ان کی معیت اور رفاقت حاصل ہو جائے ان سے بڑھ کر خوش نصیب اور کون ہوگا۔ تو یہ ہے منعم علیہم، گویا کہ ہم درخواست کرتے ہیں پروردگار ہمیں انبیاء اور صدیقین اور شہداء و صالحین کے راستے پر چلا۔ اب دوسری پہلو سے وضاحت بنتی ہے کہ بات سے، غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب نازل نہیں ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ ان دونوں کا مصداق کیا ہے؟ ضالین کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ یہ لفظ نسبتاً ہلکا ہے، گم کردہ راہ، وہ شخص کے جو راہ سے بھٹک گیا ہو یا ابھی راہ کا متلاشی ہو۔ یہ لفظ جو ہے سورہ وضحا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اے نبی ہم نے آپ کو پایا کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگرداں ہیں، تو ہم نے آپ کو راستہ دکھا دیا، ہدایت دے دی۔ یعنی حضور کی وہ کیفیت کہ ابھی وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، وہ فطرت جو ہے حضور کی، وہ اپنی نہایت پاکیزہ اور صحیح کیفیت پر برقرار تھی، وہ فطرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اب راستے کی متلاشی تھی، اس لیے کہ آپ کسی اور رسول کے امت میں تو پیدا ہوئے نہیں تھے۔ اگر یہود میں پیدا ہوئے ہوتے تو تورات تھی، کتاب تھی، آپ تو امیین میں پیدا ہوئے، کوئی کتاب کوئی شریعت جو ہے اہل مکہ کے پاس موجود نہ تھی، تو وہ جو شدید پیاس پیدا ہوئی کہ اب وہ راستہ مجھے مجھ پر کھلنا چاہیے. اس کو تعبیر فرمایا, اے نبی ہم نے دیکھا کہ آپ تلاش حقیقت میں اور اس صراط مستقیم کے تعین میں سرگرداں ہیں, تو ہم نے ہدایت دی. وہی بات, اہدنا الصراط المستقیم سے اب ہر نمازی کہتا ہے, پروردگار مجھے ہدایت بخش سیدھے راستے. بال اس کو بھی کہیں گے جو ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہو گیا ہو, مگر اس گمراہی میں اس کی بدنیتی کو دخل نہ ہو. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نیک نیتی سے بھی غلط راستے پر چلا جاتا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے آیا در میں نے عرض کیا تھا کہ رہبانیت جو ہے وہ نیک نیتی سے لوگوں نے اختیار کی. اللہ کی محبت اور اللہ سے لو لگانے کا جذبہ برا تو نہیں ہے, بڑا ہی مستحسن جذبہ ہے, لیکن وہ حد اعتدال سے تجاوز کر گیا, اس میں غلوم پیدا ہو گیا. کبھی محبت اور عقیدت کا غلوم جو ہے وہ بھی غلط راستے پر ڈال دیتا ہے. تو یہ مثالیں ہیں کہ کوئی شخص یا تو ابھی تلاش حقیقت میں سرگرداں ہے, یا اس پر حقیقت تو منکشف ہو گئی تھی لیکن کسی بدنیتی سے نہیں, کسی مغالطے کی وجہ سے یا کسی غلوم کی وجہ سے, کسی محبت یا عقیدت میں حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے, نیکی ہی کے جذبے میں حد اعتدال سے بڑھ جانے کے سبب سے وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا. تو اے اللہ ہم اس کی روش سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں. دوسرا لفظ جو ہے مغضوب علیہم, وہ بہت ثقیل ہے. یہ وہ کیفیت ہے کہ کسی کو اللہ کی ہدایت ملی ہو اور پھر وہ شرارت نفس کی وجہ سے, نفسانیت کی وجہ سے, کسی تکبر کی وجہ سے, کسی حسد کی وجہ سے, مال و دولت دنیاوی کے طلب کی وجہ سے وہ اس ہدایت کو چھوڑ دے, اس راہ ہدایت کو گم کر دے, کجروی اختیار کرے. یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا, جنہوں نے رہبانیت کی بدعت ایجاد کر لی. رہبانیت انب قدعوها ما كتبناها علیہم, سورہ حدید میں فرمایا رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی, ہم نے وہ ان پر واجب نہیں کی تھی, ہم نے ان کے اوپر فرض عائد نہیں کیا تھا. تو جہاں ضالین کی نمایاں ترین مثال ہے نصارہ, وہاں مغضوب علیہم کی سب سے نمایاں مثال یہود, بالخصوص ان کے علماء. وہ خوب جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے, کتاب اللہ کیا ہے, شریعت کیا ہے. وہ خوب جانتے تھے کہ اللہ کے احکام کیا ہے, لیکن دنیا پرستی کی وجہ سے, دولت کی محبت کی وجہ سے, اپنی وجاہت اور اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اللہ کے احکام کو بدل دیتے تھے, تحریف کرتے تھے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. تو یہ معاملہ علماء یہود جو ہیں وہ اس میں چوٹی کی مثال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے خاص طور پر علماء جو ہیں انہوں نے اس طرح پہچان لیا تھا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے. قرآن مجید اس کی تشبیہ یہ دیتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, وہ پہچانتے ہیں انہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کوئی شخص کسی اور کے پہچاننے میں کوئی غلطی کر سکتا ہے, اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا. تو یہود کے علماء حضور کو اس درجے پہچانتے تھے کہ یہی ہے نبی موعود, یہی ہے نبی آخر الزمان. لیکن اس کے باوجود حسد, بغض, تکبر, اپنی وہ وجاہت جو تھی, انہیں مذہبی سیادت جو انہیں حاصل تھی, وہ ان کے پاؤں کی بیڑی بن گئی اور وہ ایمان سے محروم رہ گئے. یہ ہے مغضوب علیہم کی نمایاں مثال. لیکن یہ نہ سمجھیے کہ مغضوب علیہم صرف یہود ہیں اور ضالین صرف نصارہ ہیں. یہ تو ان کی نمایاں مثالیں ہیں. جو شخص بھی وہ روش اختیار کرے گا جو یہود نے اور ان کے علماء نے اختیار کی, وہ مغضوب علیہم کی فہرست میں آ جائے گا. اور ضالین صرف نصارہ ہیں. یہ تو ان کی نمایاں مثالیں ہیں. جو شخص بھی وہ روش اختیار کرے گا جو یہود نے اور ان کے علماء نے اختیار کی وہ مغضوب علیہم کی فہرست میں آ جائے گا. جو شخص بھی وہ روش اختیار کرے گا جو نصارہ نے اختیار کی وہ معلمین کے زمرے میں آ جائے گا. تو جہاں تک ان الفاظ کا عموم ہے اس کو بھی مد نظر رکھیں, لیکن یہ کہ ان کی نمایاں ترین مثالیں جو ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں تو بات پورے طور پر واضح رہے گی. بہرحال اب وہ مضمون مکمل ہوا, یہ سورہ فاتحہ کا آخری جز وہ اصل دعا ہے جس کے لیے یہ ساری تمہید تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ جب اللہ سے دعا کرنی ہو تو پہلے اس کی حمد و ثنا کرو. اب دیکھیے وہی بات یہاں ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اللہ کی حمد و ثنا. پھر اللہ کے ساتھ اپنی نسبت اور اپنے تعلق کو درست کرو, نسبت عبدیت, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب وہ درخواست پیش کرو, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اے رب ہمیں ہدایت بخش سیدھے راستے کی, راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا, جن پر تو نے انعام فرمایا, جو نہ تو مغضوب علیہم ہوئے کہ ان پر تیرا غضب نازل ہوا ہو, اور نہ ضالین میں شامل ہوئے کہ انہوں نے اصل راستے کو گم کر دیا ہو. یہ ہے وہ دعا جس کے آخر میں ہم کہتے ہیں آمین. پروردگار ایسا ہی ہو, ہمیں اسی طرح ہدایت بخش. یہ مفہوم میں نے امکانی حد تک عرض کر دیا جو اس مختصر وقت میں ہو سکتا تھا. اب آپ سوال
کیجیے. ایک آدمی کہتا ہے اے دن الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا, لیکن اس سے پہلے بھی وہ صراط المستقیم پر چل رہا ہوتا ہے تو پھر وہ بار بار کہتا ہے اے دن الصراط المستقیم, اس کا مطلب ہے کہ اسے پہلے یقین نہیں ہے کہ میں صراط المستقیم پر ہوں.
بہت پیاری بات ہے لیکن نتیجہ آپ غلط اخذ کر رہے ہیں. ایک ہے کسی چیز پر چلنا اور ایک ہے اس پر چلتے رہنا. آج میں اگر اللہ کے فضل و کرم سے ہدایت پر ہوں